الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں, دین کی باتیں سننا یہ دین کے کاموں کے لیے ہوتا ہے. ہاں, کہ دین کی باتیں سنی ہے تو اب دین کے کام ہوں گے. جیسے اذان سنی ہے تو نماز ہوگی, اذان سننے کے بعد دوسرا کام نہیں ہے. کہ اذان سنانے کا مطلب ہی یہی ہے, کہ اذان سنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب اذان ہوئی ہے تو اب اذان کے بعد نماز کے لیے تیار ہے. یہی مطلب ہے دین کی باتوں کا, کہ دین کی باتیں سن کر کے اس کو چھوڑ دینا نہیں ہے, بلکہ دین کی باتیں سن کر کے اپنی زندگی کو اس پر ڈالنا ہے. یہ مقصد ہے دین کی دعوت کا, کہ دعوت کے ذریعے سے ایک زندگی میں سے نکلنا, دوسری زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنا. یہ مطلب نکلنے کا ہوتا ہے, غفلتوں میں سے, خواہشوں میں سے, غفلتوں کے ماحول میں سے اپنے آپ کو نکالنا. وہ اصل نکالنا ہے, گھر سے نکالنا اصل نہیں ہے. گھر سے تو بہت لوگ نکلتے ہیں, پھرتے ہیں, کیسے بھی خرچ کرتے ہیں. گھر چھوڑنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ اصل منشا یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی ہماری غفلت والی ہے یا جہالت والی ہے تو اپنے آپ کو جہالت میں سے نکالنا, اپنے آپ کو غفلت میں سے نکالنا, یہ اصل نکلنا ہے. جی ہاں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ غفلتوں میں بھی تھے اور جہالتوں میں بھی تھے. وہ بھی تھے, ان کے باپ دادا بھی تھے. ان کی دو صفتیں یہی تھی کہ یہ لوگ غافل بھی ہیں, یہ لوگ جاہل بھی ہیں. تو غفلت میں سے اپنے آپ کو نکالنا اور جہالت میں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ اصل ہے دین. علم و ذکر اس کے لیے ہے. علم یہ جہالت کے مقابلے میں ہے اور ذکر غفلت کے مقابلے میں ہے. تیسرا نمبر کون سا ہے تم بھائی؟ تیسرا نمبر بولتے ہو تو کون سا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے, علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزرے. ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ علم و ذکر ہماری دینداری کے دو پہیے ہیں, ہماری دینداری کے دو پہیے ہیں. کیونکہ کم سے کم ہر گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, ایک پہیے کی تو ہوتی نہیں, کچھ ظاہر ہو سکتے. دو پہیے, دین کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایمان لانے کے بعد علم و ذکر کا نمبر آتا ہے, کہ علم و ذکر کے ذریعے سے ساری زندگی صحیح ہوتی ہے, عبادت بھی صحیح ہوگی عبادت کے علم سے. عبادت عبادت کے علم سے صحیح ہوگی. پھر جب عبادت کا علم آیا تو پھر اس علم پر عمل کرو, کہ ہاتھ اس طرح اٹھاؤ نماز میں اور اس طرح جھکو, اس طرح رکو کرو. علم آیا اور علم کے بعد عمل آیا, یہی علم و ذکر کا مطلب ہے. ایمان دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دو لائن پر چلایا ہے, ایک علم کی لائن پر چلایا کہ پہلے ایمان کا علم لو کہ اللہ ایک ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے پیغمبر یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے, تو اس کا علم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اے نبی جان لو کہ اللہ ایک ہے, تو توحید کا علم دیا, پھر توحید کے علم کی تبلیغ کی, آپ نے توحید کے علم کی تبلیغ کی, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو, تو ہماری زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک علم ہے اور ایک اللہ کا ذکر ہے. علم صحیح راستے پر لے جاتا ہے, ذکر اطاعت پر لاتا ہے. ذکر کیوں کیا جائے گا؟ کہ ذاکر غافل نہیں ہوگا. ذکر اطاعت پر لے جائے گا, کلو مطیعین ذاکر ہوئے, ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت پر ہوگا وہ ذاکر بھی ہوگا. اسے اپنی زندگی کو سب سے پہلے تو ایمان اور یقین والی بنانی ہے, یہ اللہ سے تعلق ہے ہمارا, ایمان کا یقین کا کہ ہمارا پروردگار ہے, ہم کو پیدا کرنے والا ہے, ہمارے سارے حالات اس کے قبضے میں ہیں, ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں, کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. جن کو اپنے قبضے میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ اس کو امتحان کے لیے دی گئی ہے. ہاں, جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اس کے پاس اس کے امتحان کے لیے, کہ اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں. اس لیے کوئی دھوکہ نہ کھاوے, بلکہ اپنے آپ کو امتحان میں سمجھے. حاکم کی حکومت, تاجر کی تجارت, مزدور کی مزدوری, زمیندار کی زمینداری جو اللہ نے ان کو دی ہے, یہ امتحان کے لیے دی ہے. امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی منمانی کرتا ہے یا اللہ کی طرف آتا ہے, یہ امتحان ہے. اور امتحان اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں زینت رکھ دی ہے. زینت وہ چیز ہے جو آدمی کی طبیعت کو کھینچے, اس کو زینت کہتے ہیں. آپ بازار میں جائیں گے تو آپ کو بازار کی ہر چیز کھینچے گی, یہ بھی بہت اچھی ہے, یہ بھی بہت اچھی ہے, یہ بھی بہت اچھی ہے. ہاں, تو وہ سب چیزیں آپ کو کھینچتی ہیں اپنی زینت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے زینت اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کی طرف ہم کھینچے چلے جائیں, بلکہ اللہ نے زینت کی مصلحت بتائی ہے. تو یہ بھی بہت اچھا ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے. کھانے میں کھانے کے مزہ, وہ کھانے کی زینت ہے. کسی چیز میں دکھاؤ کی زینت ہے. ہاں, مختلف قسم کی چیزوں میں مختلف زینت ہوتی ہے. جوتے میں جوتے کی زینت ہوتی ہے, چپل میں چپل کی زینت ہوتی ہے. ہاں, یہ کہا میں نے کہا اللہ اننا جعلنا ما على الارض زینۃ لها, زمین پر ہم نے جو چیزیں بنائی ہے ہم نے اس کو زینت دی ہے. ہاں, یہ زینت وہ کیفیت ہے جو غیر خدا کی طرف کھینچے. زینت کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر خدا کی طرف کھینچے اور آدمی کو غافل بناوے, مقصد سے ہٹاوے. حاکم کو حکومت میں زینت نظر آتی ہے, ہاں ترقی. تاجر کو تجارت میں زینت نظر آئے, ترقی. تو ہر چیز میں حق تعالیٰ شانوں نے زینت رکھی ہے, یعنی آدمی کی طبیعت کو کھینچنے والی کیفیتیں رکھی ہے. یہ سمجھایا ہے اور اس کی مصلحت بتائی کہ میں نے زینت کیوں رکھی ہے. لبانے کے لیے رکھی ہے کہ تم اسے لوبھ میں آ جاؤ, کہ نا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زینت اس لیے رکھی ہے کہ اس زینت میں رکھ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں لگ کر کون اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے. عمل میں زینت میں لگ کر کون اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے, یہ مقصد ہے. زینت دے کر کے اور زینت کی چیزیں دے کر کے, منچاہی چیزیں دے کر کے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے. چونکہ آدمی ایک طرح سے عمل کی مشین ہے, اس کی آنکھوں سے عمل ہوتا ہے, کانوں سے عمل ہوتا ہے, زبان سے عمل ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں سے عمل ہوتا ہے. ہاں, ساری عمل کی استعداد دی گئی ہے, عمل کی استعداد دی گئی ہے. جیسے مشین نے بھی عمل کی طرح ان کے کام کے حساب سے بول رہا ہے, ایسے یہ بھی کہ ہر ایک کے اندر عمل کی استعداد رکھتی ہے, یا وہ غلط عمل کرے گا یا صحیح عمل کرے گا. ہاں, صحیح عمل نہیں کرے گا تو غلط کرے گا, لیکن کرے گا. اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی سے عمل صحیح ثابت ہو. ایک تو یہ مطلوب ہے, لیکن چونکہ وہ دنیا میں رہتا ہے, بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے, بہت چیزوں کو کھاتا ہے, پیتا ہے, استعمال کرتا ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی کی دو نوعیتیں ہیں. کیا نوعیتیں؟ دو. ایک دنیا کی زندگی کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں زینت رکھی ہے. ایک نوعیت اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اس میں گزارا رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ گزارا. دنیا کے اسباب ہمارے گزارے کے لیے ہیں, اس کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, مکان نہیں ہے, تو گزارا کیسے ہوگا؟ اس لیے دو نام دیے دنیا کو, فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہا. قرآن کریم سمجھا رہا ہے ہم کو کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہا. یاد رکھو, جو چیز بھی تمہارے پاس دنیا کی آئی ہے اس کی دو نوعیتیں, ایک اس میں تمہارے گزارے کا سامان ہے اور ایک اس کے اندر زینت ہے. ایک اس میں متاع ہے, یعنی تمہارے گزارے کا سامان ہے. جی ہاں, اللہ نے آسمان سے پانی برسا کر زمین سے وہ سارا مواد اٹھایا ہے کہ جس سے ہمارا گزارا ہو جائے. جی ہاں, جس میں ہماری گزارے کی چیزیں ہیں اس کا تعلق ہماری زمین سے ہے, کیونکہ ہم زمین سے پیدا ہوئے ہیں, ہم زمین سے پیدا ہوئے ہیں, تو ہمارے گزارے کا سارا سامان کہاں سے آئے گا؟ زمین سے آئے گا. زمین سے آنے والی چیزوں میں جو گزارے کا سامان ہے اس میں حافظت بھی ہے, صحت بھی ہے, سہولت بھی ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ کہا, جو چیزیں ہم نے دنیا میں بنائی ہے, ایک تو اس میں تمہارے گزارے کا سامان ہے, اور گزارے کا سامان مسافر کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ ہر آدمی دنیا میں مسافر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا میں ہر آدمی مسافر ہے. آپ بھی, میں بھی. آپ کہو کہ ہم تو گرلا کے ہیں, ہم تو مسافر ہو بھائی, تم ڈیولپ نہیں ہو, تم آخرت کے ہو, ہر آدمی طرف جا بھی رہے, ہر آدمی آخرت کے لیے بنایا گیا ہے اور آخرت کے لیے جا رہا ہے, اس کو خبر نہیں ہے. یہ بتایا گیا ہے, یہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ تم سب آخرت کے لیے ہو اور آخرت کی طرف جا رہے ہو, لیکن غفلت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ہمیں اس کا انداز نہیں ہوتا. جی ہاں, اسی کا توڑ علم و ذکر ہے. جی ہاں, ساری بیماریوں کا علاج ہے ایمان کے بعد علم و ذکر. پہلے تو ایمان ہے, پھر ایمان کے ساتھ اللہ نے علم بھی اتارا ہے, اپنا ذکر بھی اتارا ہے. تو علم و ذکر اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا سفر صحیح کرے, کیونکہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان آخرت کا مسافر ہے. اور لقمان حکیم اپنے بیٹے سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر آخرت طرف ہو گیا, اب ایک دن کا ہوا, دو دن کا ہوا, دس دن کا ہوا, سال کا ہوا, دس سال کا ہوا, یعنی آخرت سے قریب ہو رہا ہے. جب یہ بات پوری ہو جائے گی تو یہ اپنے آخرت میں اتر جائے گا. جسے مسافر چلتا ہے, یہ اسٹیشن وہ اسٹیشن, اب آ گیا اپنا اسٹیشن تو اب نہیں بیٹھ سکتا, اب اترے گا. یہ اس کو حقیقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے, لیکن زینت نے اس کو پردہ ڈال دیا. کہ دنیا کی زینت نے اس پر پردہ ڈال دیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کی زینت ہم نے تمہاری امتحان کے لیے بنائی ہے, تاکہ اس کی وجہ سے تم اپنے سفر کو بھی نہ بولو, سفر کے مقصد کو بھی نہ بولو. کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے, وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے جب سے پیدا ہوا ہے تب سے, اور اس کی ایک مدت مقررہ ہے, دو مدت مقررہ ہے. قرآن شریف نے اس کو بتایا ہے اجل مسمی. سورہ انعام میں دو اجل مسمی کا ذکر ہے, مدت مقررہ. ایک مدت مقررہ ہر آدمی کی اپنی ہے, پیدا ہونے سے لے کر موت تک. ایک مدت مقررہ اس کائنات کی ہے, پوری کائنات, زمین, آسمان, چاند, سورج, جو کچھ ہے پوری کائنات, اس کی بھی ایک مدت ہے, اور انسان کی عمر کی بھی ایک مدت ہے. یہ دو مدتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے. یہ دو مدتیں مقررہ ہیں آدمی کے پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک, یہ اجل مسمی. وہ اجل مسمی عنده, دوسرا ایک مدت مقرر اللہ کے پاس ہے, اس کا علم کسی کو اللہ نے دیا نہیں کہ وہ مدت ختم ہوگی. جی ہاں, وہ قیامت ہے, مدت مقررہ سب پورے کائنات کے لیے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہماری مدت مقررہ, کہ چلتے چلتے وہ اپنے منزل پر اتر جائے گا. تو اس کو کس لیے چلانا ہے, اس کو کس لیے چلانا ہے, پیدائش سے لے کر کے موت تک. تو اللہ نے اس کی رہبری کے لیے رسولوں کو بھیجا, ورنہ تو یہ اس دنیا کی زینت میں غفلت میں رل مل جائے گا, اپنی منزل بھی بھول جائے گا, مقصد بھی بھول جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا, اور نبیوں نے ان کے لیے ایک راہ یقین کی کھولی ہے. یقین کرنے کے لیے اللہ کی ذات ہے, یقین کرنے کے لیے اللہ کی ذات, کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. نفع ہو, نقصان ہو, عزت ہو, ذلت ہو, حیات ہو, موت ہو, جو کچھ ہوگا وہ کس سے ہوگا, اللہ کی ذات سے. تو یقین کرنے کے لیے اللہ کی ذات ہے. آمنت باللہ, آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, کما ہوا بے اسمائی و صفاتی, جیسا وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے. اللہ اپنے ناموں کے ساتھ بھی ہے, صفتوں کے ساتھ بھی ہے. اس کے نام بھی ہم کو سکھائے ہیں, صفات بھی بنائی, صفات بھی بتائیے, تاکہ ہم اس کے ناموں کو یاد کریں اور اس کی صفت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کے ناموں کو یاد کریں, کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ یاد کرو. اللہ اسماء الحسنا فادعوه بها, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو, ان اچھے ناموں کے ساتھ اس کو یاد کرو. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, اللہ تعالیٰ کی اچھی سی صفات ہے, اچھی اچھی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھی صفات کا کیا مطلب ہے؟ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو ظاہر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی رحمتوں کو ظاہر کرتے ہیں, اپنی نعمتوں کو ظاہر کرتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ رحیم ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں, تو اس نے اپنی صفت رحمت کو دنیا میں ظاہر کیا ہے. اس لیے تعلقات میں رحمتیں ہوتی ہیں. ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کھاتے ہیں, ہر جاندار اپنے بچے پر رحم کھاتا ہے, ہر جاندار چاہے وہ پڑھانے والا ہی ہو اپنے بچے پر رحم کھاتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے اثر کو پھیلایا ہے, اس لیے اسے بچوں سے محبت کرتے ہیں, رحم آتا ہے, ایک صفت رحمت ہے. اور اس کو اللہ نے زیادہ پھیلایا ہے رحمت کو, وہ رحمتی وسعت کل شیء, کہ میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے, دوست ہو دشمن ہو اپنا ہو پرایا ہو, سب کے لیے ایک رحمت سب کے لیے. حدیثوں میں ایک مثال لے کر کہ اگر 100 حصے ہوں رحمتوں کے تو اللہ نے دنیا میں ایک 100 حصہ کرایا. اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے, 100 میں نہیں ہے, ایک مثال کہ 100 حصہ کرایا ہے, 99 رکھے ہیں. اس 100 حصے کا اثر یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کھانے والے ہو, انسان ہو جاندار ہو, کیونکہ وہ رحمت کا اثر ہے. جی ہاں, اس لیے وہ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے, اپنے بچوں کو پالتا ہے تاکہ ان کی تکلیف نہ ہو, یہ رحمت کا اثر ہے پرورش کے لیے. رحمت کو پھیلا کر پرورش کا انتظام کر دیا, ورنہ ہر ایک کو کہا راشن کارڈ دے, بھائی تو اپنا راشن کارڈ لے, ہر ایک کا راشن کارڈ, یہ ہے نہیں یار, بلکہ یہ کر دیا کہ اپنی رحمت کو پھیلا دیا دلوں میں, تو اب ماں باپ اپنے بچے پر رحم کرتے ہیں, تعلقات کی وجہ سے رحم آتا ہے, رحمتوں کا نظام بنایا. اور دوسرا, روزی دینا اپنے ذمے رکھا, یہ بڑا رحم ہے. روزی میں دوں گا, روزی کی ذمہ داری کسی کو نہیں ڈالی, کہ میں روزی دوں گا, تمہارا رزق میرے ذمہ ہے, کہ تمہارا رزق سما رزق کو بما تو ادون, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے, کہ آسمان سے پانی برسے گا اور وہ پانی پوری زمین والوں کی روزی کا سامان مل جائے گا. زمین پر جتنی مخلوق ہے اس کی روزی کا سامان کے لیے پانی برستا ہے, ہاں وہی روزی کا سامان ہے, وہ روزی سب کے لیے, دشمن آوے دوست آوے کوئی بھی آوے, ایک دسترخوان ہے. یہ کہتے ہیں کہ زمین کو ایک دسترخوان بنایا ہے, کہ کوئی بھی کھاؤ, یا اکول منہ الفاجر, کہ اس میں فاجر بھی کھاوے اور پرہیزگار بھی کھاوے, سب کے لیے دسترخوان پھیلا ہوا ہے. یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے, سب کو روزی دیتے ہیں, دشمنوں کو بھی دوستوں کو بھی سب کو. تو اس لیے کہا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے, پرورش کے لیے اس کو پھیلایا ہے تاکہ ہر ایک جاندار کی پرورش ہو جائے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے. پرورش کا بھی نظام بنایا, پرورش کا تعلق صرف موت تک ہے, موت پر یہ پرورش والا نظام ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ خالی جسم نہیں بنایا, یہ تو جسم کے لیے ہوا, کھانا پینا پہننا اوڑھنا مکان, یہ اس کا تعلق تو جسم کے لیے ہے. ہاں, اور اندر ایک جان ڈالیے, اس کا کیا, اس کے لیے کیا کیا. ہاں, تو جان جو ڈالی ہے اس کے لیے بھی انتظام کیا ہے, کہ جان کی پرورش کے لیے, روح کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے علم اتارا, قرآن اتارا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, ہاں کہ ہم نے ایک روح اتاری آسمان سے, تو کیا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ کو معلوم نہیں تھا پہلے یہ کتاب کیا چیز ہے, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. تو بات کا خلاصہ میرا یہ دین رہا کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں پھیلائی, ایک دو چیزیں ہم کو دی, ایک ایمان دیا ایک علم دیا. کیا دیا؟ ایک ایمان دیا ایک علم دیا. یہی دو ہے اصل, کہ زندگی میں ایمان آ گئے یعنی اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے. ہمارا تعلق اور ہر مخلوق کا تعلق اللہ تعالیٰ سے
کون سا ہے؟
تعلقات ہوتے ہیں نہیں بھائی، یہ ماں باپ ہے، رشتے دار ہیں، پڑوسی ہیں، ہمارا خریدار ہے، خریداری کا تعلق ہے، لین دین، تعلقات بہت ہوتے ہیں. تو ہمارا آپ اور آپ اللہ کا تعلق کون سا تعلق ہے؟ کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق بندگی کا تعلق ہے، بس. کیسا تعلق ہے؟ بندگی کا تعلق ہے، اور کوئی تعلق نہیں. اللہ سے کسی کی رشتے داری نہیں ہے. کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق بندگی کا ہے، کہ ہم اللہ کے بندے بنیں گے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا رب ہے. ان الہکم لواحد، قسم کا کہ اللہ نے کہا کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. ہمارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہی ہے عبادت کے لائق، اور کسی کی عبادت نہیں کرائی. پھر دوسری بات یہ سمجھائی کہ جس طرح وہ معبود ہے ایسے وہ تمہارا پالنے والا بھی. ان الہکم لواحد، رب السماوات والارض وما بینہما. یہ وہ معبود بھی ہے، اور زمین آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی کائنات ہے وہ سب کا پروردگار بھی ہے. وہ صفت بیان کی، اپنا معبود ہونا، اپنا پروردگار ہونا، تو اور کیا چاہیے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے وہ ہماری پرورش کرے گا، ہم اللہ کی عبادت کریں گے وہ ہماری پرورش کرے گا، رشتہ ختم ہو گیا. ہاں، یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، وہ ہمارا معبود ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اور ایسا معبود ہے کہ وہ با اختیار ہے. کیا ہے؟ با اختیار، اپنے اختیار سے جو چاہے کرے. ہاں، اس کی کاروائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی تمام صفتوں میں، اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. دنیا کے اسباب بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور حالات بھی اس کے قبضے میں ہے، حیات بھی اس کے قبضے میں ہے، موت بھی اس کے قبضے میں ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. یہ ہم کو سکھایا کہ تمہاری حیات، تمہاری موت، تمہاری شہوت، ساری چیزیں آسمان سے لے کر زمین تک، زمین سب، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، اسی نے پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ چلا رہا ہے. اس لیے کسی غیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی غیر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. کہ اللہ کی طرف آؤ، پھر رو الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، کسی شکایت میں کچھ نہیں ہے. جو نظر آتا ہے تو وہ امتحان کے طور پر ہے. ہاں، جو نظر آتا ہے وہ امتحان کے طور پر ہے، ورنہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت ہے. اللہ کے ہاتھ میں سارے حالات ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنیادی اور پائے کی بات فرماتے تھے سب کے لیے، کہ اللہ سے جوڑو. اللہ سے جوڑنا یہ سارے حالات کا علاج، ساری خیر کے آنے کا ذریعہ. اللہ سے جوڑنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ساری خیر کا ذریعہ. من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنے آسان رات ہے، اللہ سے کوئی وقت بھی لینا نہیں پڑ رہا. بڑے لوگوں سے وقت لیتے ہیں کہ مجھے آپ سے کچھ ملنا ہے، کچھ وقت دو. تو اللہ نے ایسے کہا ہے کہ مجھ سے وقت لو، کہ نہیں، اپنے دروازے کھولے رکھے ہیں، اپنے دروازے کھولے رکھے ہیں، اور اپنے وعدے اس کے اپنے پکے وعدے ہیں. جو آپ کو دینا ہے وہ اللہ نے اس کا وعدہ کر دیا، وہ پکا وعدہ. ہاں، اور دروازے کھلے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ملاقات کا وقت نہیں مانگنا پڑے گا، رات میں، دن میں، جب چاہے مانگو، جب چاہے اس کو یاد کرو. یہ بندہ کہتا ہے کہ یا رب، بندہ اوپر سے کہتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ ہاں، مطلب وہ آواز ہم سنتے نہیں ہیں. جی ہاں، مطلب یہ ہم کو بتایا ہے کہ بس کرو نہیں اذکر، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. اے اللہ، تو اللہ کہتا ہے لبے کہ میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ لیکن چونکہ ہم غافل ہیں اس لیے اس طرح دھیان نہیں دیتے. ورنہ اللہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی بخششوں کے ساتھ. ہاں ہر وقت اللہ رؤوف بالعباد یوں کہا کہ اللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تو بہت رؤوف ہے. رؤوف جیسے ہماری گزرتے لکھے دیارو کہتے ہیں، وہ رؤوف کا ترجمہ ہوتا ہے. سب گجرات والے بیٹھے ہیں، رؤوف کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ دیارو. یہاں رافت کا ہی ترجمہ ہے، رافت اور رحمت. رافت آدمی کے اندر غیر اسٹیج تو جس آدمی کو پریشان دیکھا تو اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو رافت کہتے ہیں. دیا کی ہے اللہ تعالیٰ میں، یہ صفت بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت کرنے کے حوالہ رحمت والا معاملہ بھی ہے. جی ہاں، جسے کہا اللہ اور رؤوف بالعباد، کہ اللہ تو بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت دیالو ہے. ہاں یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے میرے دوستو اپنے صفتوں کے ذریعے سے، تاکہ لوگ اللہ کو یاد کرے صحیح ناموں کے ساتھ، صحیح صفتوں کے ساتھ، اور اللہ کی صفتوں سے فائدہ اٹھا لے. اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے. اس کو جمالی صفت کہتے ہیں، فائدہ اٹھانے والی، فائدہ دینے والی، فائدہ اٹھانے والی صفتیں. اللہ روزی دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، ہماری آبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. آدمی گناہ کرتا ہے اللہ چھپا دیتا ہے، جی ہاں اس کو رسوا نہیں کرتا، پردہ ڈالتا ہے. یہ سب صفتیں ہیں، اور ایک صفتیں اللہ تعالیٰ کی جلالی بھی ہے، جو ڈرانے والی ہے. کیا کرنے والی ہے؟ کہ ڈرانے والی ہے. ہاں تاکہ اللہ سے ڈرے. تو یہ دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہے، کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بھی رہے. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو آگاہ کرو، حضور سے کہہ رہے اللہ، میرے بندوں کو آگاہ کرو. کیا کہلوانا ہے؟ کہ میں غفور الرحیم ہوں. کیا ہوں؟ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور معافی نہیں فقط، بلکہ معاف کرنے کے بعد رحم بھی کروں گا. ایک تو بھائی ہم کسی کو معاف کر دیا، کورٹ میں سے بری کر دیا، چھوڑ دیا، پھر آگے کیا؟ آگے وہ نہیں جانتے، گھر جانے کا کرایہ نہیں ہے تو کورٹ میں تو بری کر دیا جاؤ، تم کہ گناہ ہو تم، وہاں کوئی گناہ نہیں. اب گھر جانے کا کرایہ نہیں ہے کورٹ میں سے، تو پیسے دیں گے؟ وہ بولو نہیں دیں گے. تو جانے کہ ہمارے یہاں تو کے پوچھے بری ہے جا، تو اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ بھائی کو بری کر دیا کہ نہیں. اب آگے اس کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اس کا پورا کرنا اپنے ذمے لیا ہے. ضرورتیں بھی پیدا کی ہے اور ضرورتیں پورا کرنا اپنے ذمے لیا ہے. جی ہاں یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ رحمت ہے کہ تمہاری ضرورتیں ہم پوری کریں گے، ہم نے ضرورتیں تمہارے اندر پیدا کی ہیں. جی ہاں، تو وہ ضرورتیں پورا کرنے کے مختلف راستے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ اپنی قدرت سے سب کرتے ہیں اور بندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کے حیثیت سے اپنا کام کیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم نے اللہ کو اللہ بھی مانا ہے، رب بھی مانا ہے. تو اب یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صفات پر یقین کرو، ہاں دوسری طرف مت جاؤ، اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بن کر کے چلاؤ. کیا بندہ؟ بندہ بنو، اللہ کے بندے بنو. کون عباد اللہ اخوانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مدینے والوں سے، کون عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. اللہ کے بندے بننے کے کیا مطلب؟ اللہ ہی پر یقین رکھو کہ سب کچھ اسی سے ہوگا، کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرو، کسی حکم کو نہ چھوڑو نہ توڑو. کسی حکم کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کسی حکم کے توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بندہ بننے کا مطلب ہے کہ جس وقت میں جو حکم ہوا ہے، جس طرح حکم ہوا ہے، اسی طرح اس کو پورا کیا جائے گا, اسی طرح اس پر عمل کیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم رات میں پورا کرنے کے لیے دیے ہیں, اگر کوئی دن میں پورا کرے گا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا, اور جو حکم دن میں دیے ہیں پورا کرنے کے لیے اگر کوئی اٹھا کر اس کو رات میں لے جائے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. کسی کو ترتیب بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ رات کا حکم دن میں پورا کرے, عشاء کی نماز کو صبح میں پڑھے, اس کی گنجائش ہے؟ عشاء اب آپ سو جاتا ہوں صبح پڑھ لوں گا کہ نہیں, ترتیب بدلنے کا حکم نہیں ہے اور چھوڑنے کا بھی حکم نہیں ہے. ہاں فرماتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حکم دن کے ہیں اگر کوئی اس کو رات میں پورا کرے, یا جو حکم رات کے ہیں جو دن میں پورا کرے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. حکم پورا کرنا بھی ضروری ہے اور ترتیب پر قائم رہنا بھی ضروری ہے. اس کا نام ہے اعتاد. اس کا کیا نام ہے؟ اعتاد اور تابعداری. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جن ایمان پہ کر کے اعتاد کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا اعتاد کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرنی ہے, کسی دوسری چیز کی اطاعت نہیں کرنی ہے, بلکہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ جس بات سے راضی ہوتا ہے وہ کرنا ہے, اللہ جس بات سے ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑنا ہے, اسے دور رہنا ہے. اطاعت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اطاعت ہی اصل مقصود چیز ہے. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دے اور ایمان کے تقاضے پر اطاعت کراوے. ہاں اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اسے مال دیا ہے کسی کو تو وہ مال کے تقاضے سوچتا ہے کہ میں مال کو اس جگہ پر لگاؤں کہ یہ بڑھے. یہاں مال کا یہ تقاضا ہے کہ مال کو ایسے تقاضے پر لگاؤ کہ وہ بڑھے. اگر یہ بڑھنے کا یہ ہوگا تو تم سوکھا جاؤ گے. جی ہاں یہ فقیر ہو جائے گا. ایسے میرے دوستو ایمان دیا پھر ایمان کی طرف کس میں ہے؟ ایمان کی طرف ہی اللہ کی اطاعت میں ہے. ایمان کی طرف ہی اللہ کی اطاعت میں ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے گی. اللہ کی بات کو حق ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ کی بات کو حق مان کر اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ضروری ہے. خالی ماننا کافی نہیں ہے کہ ماننا یہ کام ہوا, اور ماننے کے بعد کہ ماننے کے بعد اپنے آپ کو اس کا تابع بنانا. تابع ہونے کے لیے دو طاقتیں دی ہیں, ایک جانی طاقت دی ہے ایک مالی طاقت دی ہے. تابعداری کرنے کے لیے ہم کو دو طاقتیں ملی ہیں, ایک جانی طاقت ہے کہ بدن میں طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جی ہے عمل کرنے کی, اور ایک مالی طاقت دی ہے. یہ دونوں بڑی نعمتیں, جانی طاقت مالی طاقت, یہ دونوں بڑی نعمتیں جی ہاں. اور ان دونوں کے دینے کا ایک ہی مقصد ہے, جانی طاقت سے بھی اللہ کی اطاعت کی جائے, مالی طاقت سے بھی اللہ کی اطاعت کی جائے. اور اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حدود میں اور اس کی قیود میں پابند بناویں, آزاد نہ ہو جائیں. آزاد نہ ہو جائیں اس پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں کہ کیسی پابندی کرو گے؟ اس پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے, اور نبیوں نے عمل کر کے بتایا کہ جان سے کیسی عبادت کرنی ہے, مال سے کیسی عبادت کرنی ہے, جان سے کیسے حقوق ادا کرنے ہیں, مال سے کیسے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ نبیوں کے ذریعے سے ملتا ہے. اس لیے نبیوں کی تابعداری ضروری ہے. اللہ کو ایمان, اللہ پر ایمان لا کر نبی کا اتباع کرنا, اس کو اتباع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں اتباع جو ہے بنیادی چیز ہے. اتباع بنیادی چیز ہے کہ اتباع کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا. ہاں اتباع مذہب میں اصل ہے. اتباع دین میں اصل ہے. یہاں تک کہ نبی کو بھی وحی کے اتباع کا حکم دیا ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے نبی جو وحی آپ پر آئے آپ اس کا اتباع کریں, آپ اس کے پابند رہیں.
تو نبی وحی کا پابند ہے اور ہم نبی کے ذریعے سے جو بات ملے گی اس کے پابند ہیں. یوں پابندی کا سلسلہ چلے گا کہ نبی وحی کا پابند. نبی آزاد نہیں ہے, نبی آزاد نہیں ہے. نبیوں کی اللہ کے ساتھ اپنائیت نہیں ہے کہ ہم تو ہی اللہ والے جو چاہو کرو, ایسا نہیں ہے. کہ نہیں, حضور فرماتے ہیں اپنے بارے میں انی لاخشاکم واتقاکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. اپنا تعارف کرایا, اپنا تعارف کرا کر کے دعوت دیے, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرو, سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچو. تعریف نہیں کی ہے, اپنی تعریف نہیں کی ہے, اپنا تعارف کرایا ہے اور ہم کو دعوت دی ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ اِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ, کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اگر ہوا بھی تیز ہو جاتا ہے تین آپ ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ڈر نہ آوے, اللہ کی پکڑ نہ آوے. جی ہاں, ڈر رہتا تھا. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم میں سب سے زیادہ اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں. اپنا تعارف بھی کرایا اور ہم کو یہ رہبری کی کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس سے ڈرو, اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ دعوت ہے. جی ہاں, اسی لیے جانی مالی طاقتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ یہ جانی مالی طاقتیں اللہ کی رضا میں استعمال ہو جائے. اگر اللہ کی رضا میں یہ استعمال نہیں ہوتی ہے تو یہ فساد ہے. کیا ہے یہ فساد ہے؟ اس کو فساد کہتے ہیں. اللہ نے جانی طاقت دی تھی, مالی طاقت دی تھی, وہ اللہ کی ناراضگی میں لگائی, تو اس کو فساد کہتے ہیں کہ اس نے بگاڑ پیدا کر دیا. اور فساد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے, واللہ لا یحب الفساد, اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. اپنی ناراضگی بتائی کہ جان مال کو کوئی غلط استعمال نہ کرے, کہ جان مال کو غلط استعمال کرنا یہ گویا فساد ہے, بگاڑ ہے, اور بگاڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند. کتنی؟ روئے زمین پوری. کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو دو ہی چیز پسند ہے. ایک, زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے. ایک, ان اردی واسع تن پہیا یا پا بدو جا, میری زمین بہت کشادہ ہے, اس پر میری عبادت کرو. بس زمین پر کوئی جگہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے, کوئی جگہ گناہ کرنے کے لیے. وہ ایک سیپریٹ جگہ ہے, وہاں جا کے گناہ کر لو. جیسے لو سگریٹ پینے کا سیپریٹ لگا, وہاں سگریٹ پی لو. زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پر گناہ کیا جائے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں گناہ کیا جائے. پھر کیا ہے کہ وہ تو پوری عبادت کے لیے بنی ہے. کس کے لیے بنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے, کہ میری امت جہاں چاہے نماز پڑھ لے. نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے, پانی نہیں ہے تو اس زمین میں تیمم بھی کر لے, وہیں تیمم کر لے, وہیں نماز بھی پڑھ لے. ہاں, باقی کے لیے بھی یہی ہے اور نماز کے لیے یہی ہے. تو زمین عبادت کے لیے بنی ہے. اسے میں نے کہا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کو دو ہی چیزیں پسند ہیں. ایک یہ کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے, اس کا نام لیا جائے. دوسرا, زمین والوں کے ساتھ احسان کیا جائے. زمین پر چلنے پھرنے والے مخلوق کے ساتھ احسان کرو. چاہے جانور کتے کو پانی پلاوے تو بھی بہت کچھ مل جائے گا. احسان. دوسرا, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے, اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زمین والی مخلوق پر احسان کیا جائے. زمین کی مخلوق پر احسان کرو, اپنی ذات سے ان کو بھلائی پہنچاؤ, اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ. یہ راستہ نبیوں کا ہے, یہ راستہ نبیوں کا ہے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی ہر وقت اور ہر جگہ، اور اس کے مخلوق کے ساتھ احسان کیا جائے گا. یہ نبیوں کے رائج کی چیزیں ہیں، ایمان احسان، ایمان احسان، کہ اللہ پر یقین. اور اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اطاعت کر کے کامیابی حاصل کرے. اگر اللہ کے اطاعت نہیں کی ہے تو بالکل کامیابی نہیں ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم چاہے گا. نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنی ہے. اس طرح اپنے بدن میں قوت پیدا کر کے آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنی راحتیں حاصل کرتا ہے. اگر بدن کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے تو اپنی ضرورتوں میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے لے کر چلو، کوئی مجھے پانی پلاؤ، کوئی مجھے اٹھاؤ بٹھاؤ، کیونکہ طاقت کم ہو گئی. اب بدن کی طاقت کے بعد طاقت کم ہونے سے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور ایمان کی طاقت کم ہونے کے بعد پھر وہ عمل کی تکمیل کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کی تکمیل نہیں کرے گا. ہاں، اس کے عمل ناقص ہو جائیں گے. کمزور آدمی تھوڑی دیر چلے کہ اپنے لیے جذبہ جائے گا. ایمان میں کمال نہیں ہوگا تو ایمان کے تقاضے نہیں پورے کرے گا. ہاں، ایمان میں کمال نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے تو اپنے ایمان کے تقاضے نہیں پورے کرے گا. مثلاً اذان ہوئی ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھا جائے، لیکن ایمان کمزور ہے تو وہ پڑھا رہتا ہے، من نماز میں نہیں آتا. جانتے ہیں نماز میں کامیابی ہے، یہ بھی سنا ہے نماز میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ حی علی الفلاح. ایمان میں کمال نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان اس کو اطاعت پر چلاتا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو ہم کو ایمان کی دعوت بھی دی ہے اور ایمان کی محنت بھی دی ہے. ایمان کی دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ایمان کی محنت دی کہ ایمان کی محنت میں جب چلے گا تو اس کے ایمان میں طاقت آئے گی، یعنی خدا کا خوف پڑے گا. ایمان میں طاقت آنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا خوف پڑے گا اور خدا کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا شوق بھی بڑھے گا کہ اللہ تو یہ دینے والے ہیں، اللہ تو یہ دینے والے ہیں، ہاں تو یہ ملے گا، یہ ملے گا. ایمان کے بڑھنے کی علامت ہے کہ ایمان بڑھے گا تو اللہ کے وعدوں کا شوق، اللہ کے وعیدوں کا خوف، اللہ کے وعدوں کا شوق. ایک نماز پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ تو عام ریٹ ہے، یہ تو عام ریٹ، کیونکہ 50 بڑھی ہوئی تھی، 50 اٹھا لی اور سمجھ دی، لیکن بھاؤ وہ تو ہوئی ہے کہ یہ عام ریٹ ہے. ایک نماز پڑھے تو 50 نماز کا ثواب، ہاں اس میں کمی نہیں ہے. لیکن اس کی مزید ترقی ہے 50 سے بھی زیادہ لینا ہے، یہاں تو اس کے لیے پھر طریقے دیے. دین میں دو چیزیں ہیں، حکم ہے، طریقے ہیں. حکم آئے گا اللہ کی طرف سے، طریقہ آیا نبی طرف سے. حکم آئے گا اوپر سے، طریقہ آئے گا نبی سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حکم دینے والا ایک اللہ ہے، اور کوئی حکم نہیں ہے، اور کوئی حکم نہیں دے سکتا. اللہ حکم دے گا، وہ حکیم ہے. اور حکموں پر عمل کرنے کے لیے طریقہ کون دے گا؟ کہ ہر زمانے کا نبی بتاوے گا کہ اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. اس لیے حکموں کو جاننا اور طریقوں کو جاننا یہ دونوں ضروری ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم و ذکر. کہ حکموں کو جانو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس طریقوں کو جانو تاکہ طریقوں کے جاننے کی وجہ سے حکم کے پورا کرنے کا احکام طریقہ معلوم ہو جائے گا. جی ہاں، ورنہ کیسے معلوم؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وضو کرنے کا حکم دیا، وضو کیسے کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے لیے فرشتے بتایا کس طرح وضو کرتے، پورا وضو. ایک تو چار فرض، وہ تو قرآن میں ہے، منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مزہ کر لو. لیکن پورا وضو کہ اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، ہر نبی کو وہ وضو کا طریقہ بتایا اور ہر نبی نے اپنے امت کو بتایا, آپ نے بھی بتایا. اور یہ ہمارا دیکھو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی یہی وضو ہے, طریقہ بتانا یہ نبی کا کام ہے. یہ نبی کے طریقوں کو زندگی میں لانا ضروری ہے. جہالت سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے کہ نبی کے طریقے پر زندگی آئے. اگر نبی کے طریقے پر زندگی نہیں ہے تو باقی سب طریقے جہالت کے ہیں, کیونکہ جہالت کے زمانے میں شادیاں بھی ہوتی تھی, کمانا بھی ہوتا تھا, بیننا اوڑھنا بھی ہوتا تھا, حکومت کرنا بھی ہوتا تھا, تجارت کرنا بھی ہوتا تھا, لیکن سب جہالت کے ساتھ ہوتا تھا. اس کے ساتھ جہالت کے ساتھ اللہ راضی ہے ناراض ہے کوئی بہتر ہو, تجارتیں کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں, تو تجارت بھی ہوتی تھی اور جوا بھی ہوتا تھا, ملا ملا جاہلیت کی تجارت سے وہ ملی ملی, اندر جوا بھی ہے اور تجارت بھی ہے. کیوں؟ کہ وہ جہل جوا میں اور تجارت میں فرق نہیں سمجھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا میں اور تجارت میں فرق سمجھایا, جوا الگ ہے تجارت الگ ہے. ہاں یہ کیا فرق ہے کہ تجارت میں دو طرف نفع ہوتا ہے اور جوا میں ایک طرف فائدہ ہوتا ہے. جوا میں جو جیتے گا اسے فائدہ ہوگا اور جو ہارے گا اس کا نقصان ہوگا. تجارت میں دو طرف نفع ہے, آپ کو کپڑا مل گیا, تاجر کو پیسے مل گئے, آپ کو کیا ملا؟ دوائیں مل گئی ہے, دوا چاہیے تاجر, دواؤں کے تاجر سے ہم دوائیں لیتے ہیں, وہ دوا دے گا آپ پیسے دیں گے. حل اللہ ہو گئی ہر رم رہے گا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا کیونکہ تجارت میں دو طرف نفع ہے, جوا میں ایک طرف نام ہے, سود میں بھی ایک طرف فائدہ ہے, دو طرف نقصان ہے. ان چیزوں کو جو نقصان دینے والی تھی بند کر دی, وہ جو دبا دینے والی چیز تھی وہ جاری رکھی. اس لیے میرے بھائیوں نبیوں کے طریقے کو جاننا ضروری ہے. یوں نہیں دیکھا دیکھی چلتے جیسے ہم دیکھا دیکھی نماز پڑھ لی, دیکھا دیکھی روزے رکھ لیے, دیکھا دیکھی حج بھی کر لیا. حالانکہ ان تمام اعمال کی بنیاد علم و ذکر ہے. نماز کے علم و ذکر سے صحیح ہوگی. نماز کس سے صحیح ہوگی؟ نماز کے علم و ذکر سے صحیح ہوگی. نماز میں یہ چیزیں ضروری ہیں اور اس کا یہ کرنے کا طریقہ ہے, یہ اس کا ذکر ہوا. ایسے ہر عبادت یہ اس کے کرنے کے حکم ہوں گے, اس کے کرنے کے طریقے ہوں گے. تو تیسرا نمبر جو تبلیغ میں چلایا ہے وہ جہالت میں سے اور غفلت میں سے نکالنے کے لیے ہے. اگر تیسرا نمبر نہیں آیا تو وہ عبادت جہالت غفلت کے ساتھ ہوگی. کیوں؟ طریقہ بھی نہیں ہے, حکم بھی نہیں ہے, دیکھا دیکھی کر لیا ہے. اس لیے میرے دوستو ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان کی باتیں سیکھنا بھی ضروری ہے. جتنا ایمان ضروری ہے ایمان کی باتوں کا سیکھنا یہ ضروری ہے. جب ایمان کی باتوں کو سیکھیں گے تو پھر وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں گے. اس لیے یہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ عمومی طور پر دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. یہ خالی پھرنا مقصود نہیں ہے, خالی پھرنا مقصود نہیں ہے. پھرنا تو اس لیے ہے کہ اپنے گھر میں کرے گا ہی نہیں, گھر میں سیکھے گا ہی نہیں, گھر میں سے دکان میں جائے گا, دکان میں سے گھر میں آئے گا, خود کا اس کو کیا پرسن ملے گی؟ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے. اس لیے یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے کہ وہ ان دندوں میں سے فارغ ہو جائے. فارغ ہونا کیوں ہے؟ ایمان یقین کی باتیں سنیں گے, اللہ سے تعلق پیدا ہوگا, اللہ کو پہچانیں گے اس شان صفات کے ساتھ, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلق ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلق ہوں گے, کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقے معلوم ہوں گے کہ رسول نے یہ طریقہ بتایا ہے, یہ طریقہ بتایا ہے. جب اپنے گھر سے نکلو تو گھر سے نکلنا کے کیا طریقہ ہے؟ گھر سے نکلتے ہیں روز, نکلتے مسجد میں سے نکلتے ہیں تو گھر میں سے نکلتے ہیں, مسجد میں سے نکلنے کا طریقہ ہے, گھر میں سے نکلنے کا طریقہ ہے. ہاں ہم تو ہر حال میں طریقوں والے ہیں. کیا والے ہیں؟ طریقوں والے. جب کو طریقے دیے ہیں, طریقوں کا علم دیا, تو گھر سے کیسے نکلو گے؟ گھر سے نکلو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, مشکل ہے مشکل ہے ایک سنت ادا ہو جائے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کلمات ہے یہ تو ہوا طریقہ پھر اس طریقے کی کیا بجے لگے کہ ہم اس طریقے پر نکلیں گے تو کیا ملے گا ہاں طریقوں پر چلنا طریقوں کی فضیلت کو یاد رکھنا اس سے بنتی ہے دینداری کیا بنتی ہے اس سے دینداری بنتی ہے نہیں تو دیکھا دیکھی کر لیا یا پھر چھوڑ بھی لیا تو نہ نقصان کی خبر ہوگی نہ نفع کی خبر ہوگی کیوں ان کے فضیلت کی معلوم نہیں تھی تو اسے چھوڑ بھی دیا نقصان کی خبر نہیں ہے اور طریقہ پہلے سے معلوم نہیں تھا اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی جہالت میں سے نکلنا اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی غفلت میں سے نکالنا علم و ذکر اس کا توڑ ہے علم و ذکر کیا ہے اس کا توڑ کہ اپنے گھر میں سے نکلو تو علم و ذکر کے ساتھ کہ ہم کو اتنا کا بتا بسم اللہ توکل صلی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کر کے نکلا ہے تو فرشتہ تین بشارتیں دے گا ایک مثال جو طریقہ ہم عمل کر اسی کیا فضیلت ہے فرشتہ تین بشارت دے گا ہوتی تھا وقوفی تھا یہ تین فضیلت جب اس ایک مسنون کلمہ پڑا سنت والا سنت کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے سنت نبی بڑی قیمت ہے سنت کی ہم جانتے نہیں ہیں اس لیے سنتوں کی پیروی نہیں کرتے یہ سنت کرے گا فرشتہ کہے گا کہ وہ کہیں صاحب تیری حفاظت ہو گئی جا رہا ہے گھر سے ہو بھی سکتا ہے خطرہ بھی نہیں تو نے یہ کلمات کر لیے اور تیری حفاظت ہو گئی وہ کہیں صاحب اور تجھے ہدایت ہو گئی جس مقصد کے لیے جائے گا اس مقصد پر جا رہا ہے ہدایت ہے اور تیری کفایت ہو گئی تیری ضرورت پوری ہو گئی تیری ضرورت پوری ہو گئی تیری حفاظت ہو گئی تجھے سیدھا راستہ مل گیا تین باتیں بشارت ہے کہ سنت کے مطابق گھر سے نکلا ہے یہ سنتیں کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے یہ سنتیں کہلاتی ہے جنہیں مسعود فرماتے تھے کہ اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے بہت سخت بات کہی ہونا کہ اگر نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو یہ کوئی راستہ نہیں ہے گمراہی کا راستہ ہے ہماری دعوت میں میرے دوستو علم و ذکر اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے سیکھیں گے سنیں گے سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے عمل کریں گے اور عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس پر تیار کریں گے یہ مطلب یہ طریقہ ہمارا یہ طریقہ ہمارا خود بھی کریں گے خود بھی سیکھیں گے عمل کریں گے اور دوسروں کو اس کے لیے تیار کریں گے اس محنت کا یہ خلاصہ ہے کہ جو زندگی میرے جو دین میرے اندر ہے میں اس کا پابند اور دوسروں کو اس کے پابند ہونے کی دعوت دوں اور جو میری زندگی میں نہیں ہے اس کو سیکھوں اور دوسروں کو بھی سیکھنے کی دعوت دوں کیونکہ دین علم و عمل کا نام ہے دین کس کا نام ہے علم و عمل ہاں ایمان لانے کے بعد علم و عمل چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا اور مخلوق کا حق ادا ہوگا اگر علم و عمل نہیں ہے تو اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اللہ کا کیا حق ہے بتاؤ حضرت معاذ نے قبل سے پوچھا یا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا یہ اللہ کا حق ہے تو نبی کی دعوت میں نبی کے علم میں حقوق کی معرفت ہوتی ہے حقوق کی پہچان کرائی جاتی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے نبی کا یہ حق ہے قرآن کا یہ حق ہے ماں باپ کا یہ حق ہے اور اس ساری دنیا جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے دنیا کیا ہے یہ دنیا میرے بھائیوں حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا جو حق برباد کر کے جائے گا اس کو کیسے بدلہ ملے گا سمجھ نہیں بات کہ دنیا کو اللہ نے دار الحقوق قرار دیا کیونکہ یہاں تعلقات ہیں. کیا ہیں تعلقات؟ تعلقات کا کیا مطلب ہے کہ تعلقات کی وجہ سے تو حقوق آتے ہیں. تعلقات نہیں تو کیا حق؟ ماں باپ کے تعلق ہے تو ماں باپ کا حق ہے, ہم ان کے اولاد ہیں تو ان پر ہمارا حق ہے. تو حقوق جتنے ہیں وہ تعلقات کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہاں تو دنیا ساری ہماری تعلقات سے بھری ہوئی ہے. جی ہاں تعلقات ہی تعلقات ہیں. میں تو کیونکہ ہم کو تعلقات کی خبر نہیں ہے اس لیے حقوق پیدا نہیں ہو رہے. جی ہاں سن رہے ہیں بات. ایک مسافر آیا ہے, اس کا کوئی ہے نہیں, وہ سارے محلے والوں پر اس کا حق ہے. یہ ہمارے دین میں ہے. جب وہ مسافر آ گیا, پردیسی آ گیا, تو کہ سارے محلے والوں پر اس کا حق ہے, اس کو کھلاوے پلاوے. اگر وہ بھوکا مر گیا تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے, اس کا حق ہے. مثال دی ہے, حقوق کی دنیا ہے. کس کی دنیا ہے؟ حقوق کی دنیا ہے اور اجر کی آخرت ہے. کہ دنیا حقوق کے لیے, بدلا کے لیے آخرت, یہ دو جگہ اللہ نے بنائی ہے کہ یہاں حقوق ادا کریں گے اور آخرت میں بدلا پائیں گے. جو حق نہیں ادا کرے گا اس کے لیے کیا بدلا؟ اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنے کا بڑا تقاضا یہی ہے کہ ہم دین نہیں سیکھیں گے تو ہم کو حق کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کیا حق ہے. جو دیوانہ ہو وہ دیوانہ نہیں جانتا کیا حق ہے کیا نہیں. دیوانہ ہے ہاں, ایسے نابینا ہے کہ اونچ ہے نیچ ہے کالا ہے پیلا. نابینا تو کیا پتا چلے, وہ تو یہ پیلا نہیں شاید چلے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا, ہم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھدار بنایا ہے. عقل عطا فرمائی ہے. ہاں عقل عطا فرمائی ہے اور ہماری عقل تو نہیں چھوڑا بلکہ عقل کے بعد پھر دین دیا ہے. عقل بالغ ہوتا ہے تو دین آتا ہے. آدمی عقل بالغ ہوتا ہے تو اب دین اس کے بعد آتا ہے کہ ابھی تو نابالغ ہے تو چھوڑ دو. اب عقل بالغ ہو گیا, دنیا کے کاموں کو سنبھالتا ہے تو اب دین دیا جائے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری دنیا میں سب سے بڑی میرے پاس ہے کہ ہماری زندگی دینی بنے. کیا بنے؟ دینی ہے. اگر زندگی میں دین آیا تو دنیا کی سلامتی ہوگی, اور دنیا میں اور دین نہیں ہوا تو یہ اپنی دنیا کو خراب کرے گا. ہاں کہ دنیا کی سلامتی صرف دین کی وجہ سے, کیونکہ دین ہر ایک کا حق بتائے گا, ہر ایک کی حد بتائے گا کہ یہ حق ہے یہ حد ہے. چیز ہوتی ہے نا, ایک حق ہے ایک حد ہے. تو دین نہیں ہوگا تو نہ حق کی خبر نہ حد کی خبر. ہاں اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو کسی کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھے, جیسے مسائل جیسے طلبا بیٹھ کر سیکھتے ہیں مدرسوں میں استاد کی خدمت میں, وہ ہے اصل, کیونکہ اس میں پوری بات معلوم ہو جاتی ہے. اور ایک ہے کہ ضروری دین سیکھنا کہ وہ صحبت کے ذریعے سے سیکھو. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے میں تو مدارس نہیں تھے, درسگاہیں نہیں تھی, انہوں نے دین صحبت میں سیکھا. اس میں سیکھا صحبت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دین سیکھا. آپ کی صحبت میں بیٹھے, آپ کی باتوں کو یاد کیا. ہماری طرح سے نہیں کہ بھائی بیان سن کر چلے گئے, ایسا ہے یہ بہت سے بہت زیادہ ٹیپ کر کے چلے گئے, ایسا نہیں ہوتا تھا. حضرت ابن مالک فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہمارے درمیان میں بیٹھ جاتے تھے اور ہم بیٹھ جاتے تھے, اور آپ کو جو فرمانا ہوتا تھا وہ فرماتے تھے. پھر جب آپ کا وقت ہوتا تھا یا کوئی حاجت ہوتی تو آپ پھر تشریف لے جاتے, ہم بیٹھے رہتے تھے اور جو جو باتیں ہوتی تھیں اس کو دہراتے تھے کہ پہلی بات کیا ہوئی, دوسری بات کیا ہوئی, تیسری بات کیا ہوئی. ہاں ہماری طرح سے نہیں, میں بیان سننے کے لیے بیٹھے پچھلے بات بھول بھی گئے. پھر جب آپ تشریف لے گئے تو ہم بیٹھے رہتے تھے اور وہ باتیں جو آئی ہیں اس کا چرچا ہوتا ہے, دوہرا ہوتا ہے. یہ فرمائی تھا یہ فرمایا. تو اگر ہم 60 آدمی ہوتے تو ہم پر وہ حدیث 60 مرتبہ گزرتی تھی. اس مرتبہ اب پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو 60 مرتبہ گزری ہے. تم لوگ ٹیپ کرتے ہو, ٹیپ کھو جاؤ گے تو وہ بھی کھو گیا. ہاں موبائل کھو گیا تو وہ موبائل کی تکلیف بھی کھو گئی. مشین ہے تو فرماتے تھے ہم وہ ایک ایک بات ہمارے اوپر 60 مرتبہ گزرتی تھی. تو ہم اٹھتے تو جیسے ہوتے تھے کہ گویا وہ باتیں ہمارے اندر اگ گئی ہے, صرف کھیتی اگ جاتی ہے, ہر دانا اگتا ہے کھیت میں دانے لڑے ہیں. فرمایا وہ باتیں ہمارے اندر ایسی اگتی تھی جیسا ہوتا جب وہ باتیں اگ گئی وہ کہ بھولے گا, یہ دین لینے کا طریقہ تھا, صحبت تھا. یہی باتیں اپنے گھروں میں جا کر اپنے سفروں میں نکل کر ان کو سکھاتے تھے بتاتے تھے. ہاں سفر میں بھی جاتے تھے, اللہ کے راستے میں بھی نکلتے تھے, اپنے ضرورت کے لیے بھی جاتے تھے. ہاں اور ہر جگہ پر اس کا استعمال ہوتا تھا. اس طرح یہ صحبت کے ذریعے سے دین چلائے. مولانا اجلاس صاحب فرماتے تھے ہمارا یہ طریقہ پرانا طریقہ ہے, غلط نہیں ہے, بلکہ پرانا کے صحبت میں چلو. جاننے والے بھی ہوں گے, نہ جاننے والے ہوں گے, زیادہ جاننے والے ہوں گے, کم جاننے والے ہوں گے, ہم نکلو اللہ کے راستے میں, پوچھو, سیکھو, یاد کرو. ہاں جو بات یاد کرنے کی ہے وہ یاد کر لو, لکھنے کی ہے وہ لکھ لو, پوچھنے کی وہ پوچھنے کے لیے لکھ لو کہ یہ بات جا کے پوچھیں گے. صاحب ایسا کرتے تھے کہ کوئی بات پہ چاہیے یا کہہ رہو کچھ نہ کرو, جب مدینہ جائیں گے توجہ سے پوچھیں گے کہ صحیح راستہ مل جائے, پوچھنے سے صحیح راستہ ملتا ہے. یہ دین سیکھنے کا طریقہ ہے. ہمارے جو نمبر تیسرا علم و ذکر ہے وہ اس کام کے لیے ہے. اس طریقے سے تبلیغ کو علم و ذکر والی بناؤ. کیا والی؟ علم و ذکر والی. پھر دیکھو کتنی سنتیں زندگی میں آئی, کتنے طریقے زندگی میں آئے, کتنی غلطیوں سے پاک صاف ہو گئے, یہ سب ہو جائے گا. تو دعوت جس طرح نکلنے کی ہے اس طرح ایمان یقین کی بھی ہے. اپنی عبادتوں کو بنانے کے, نماز کو اچھی سے اچھی بناؤ, اپنی عبادتوں کو اچھی سے اچھی بناؤ, اپنی عبادتوں کو اچھی سے اچھی بناؤ, یہ تقاضا ہے. کیونکہ عبادت تو اللہ کی ہے, تو اللہ کو کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز نہیں جائے گی. کہ اپنی عبادتوں کو اچھی بناؤ, اچھی بنے گی سنت طریقے سے, اچھی بنے گی علم و ذکر سے. اس لیے اس کو سیکھنا ہے. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے, چلتا پھرتا جیسے چلتے پھرتے اس سے پہلے نہیں ہوتی. یاد بنا جائے کام پہ آنکھوں میں آنکھوں والے وہاں جاؤ, تو ایسے ہمارے اجتماع ہوتے ہیں, کیمپ لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ سب کو اکٹھا کر کے ایک کام دے دیا. ایسے یہ ہے. تو یہ سیکھنے کے مجمع ہے, اس طرح سننے کے مجمع ہے, سیکھنے کے مجمع ہے. اس لیے جماعت میں جائیں, اللہ کے راستے میں نکلیں اور سیکھ کر کے آئیں. اسے تم نے کیا سیکھا, یہ سیکھا, یہ سیکھا, یہ سیکھا. پھر جہاں موقع ہو وہ اپنی بات دوسروں کو سکھاویں, دوسروں کو بتاویں, گھر والوں کو بتاویں کہ میں یہ سیکھ کر آیا ہوں, یہ سیکھ کر آیا ہوں. ہاں دوستوں کو بتاویں, کاروبار میں جو شریک ہے ان کو بتاویں کہ ہم نے جماعت میں نکل کے یہ بات سیکھی ہے. تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. کیا ہے؟ ایمان یقین سیکھنا. جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لگے ہیں, دوسروں کے حقوق کے بارے میں آگاہی ہو. ہمارے تو نہیں, دوسروں کے کیا حقوق ہیں؟ لوگ اپنا حق مانگتے ہیں اور لڑتے ہیں, دینے کی بات نہیں, مانگنے کے میرا حق میرا حق. تو لڑائی ہو رہی ہے, اور اگر دینا چاہے تو لڑائی بند ہو جائے کہ بھائی تیرا حق لے جا. لڑائی ہوگی نہیں ہوگی کہ بھائی تیرا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا کہ ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی, خریدار نے خریدی, جب اس نے کھودا تو اندر سے ایک پتل جیسا برتن نکلا تو وہ سونے سے بھرا ہوا تھا. وہ لے کر وہ مالک کے پاس گیا جس کی زمین خریدی تھی کہ بھائی آپ کی زمین میں سے یہ آپ کا مال نکلا ہے, یہ لے لو. دیکھا میں نے تو زمین بیچی ہے, جو کچھ زمین میں ہے سب بیچا ہے, میرا کچھ نہیں, وہ تو آپ کا ہے. کہ نہیں, میں نے زمین خریدی ہے, میں نے اس کو نہیں خریدا ہے, اس لیے میں یہ نہیں لے سکتا, یہ آپ کا ہے. تو نہ یہ لینے کے لیے تیار ہے نہ وہ لینے کے لیے تیار ہے. ہاں اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایمان. ورنہ لالچی ہوتا تو چھپا دیتا. ہاں یہ کوئی دیکھ نہ لے. مسئلہ گیا, وہ کہتے ہیں اس زمانے داؤد علیہ السلام کا دور, داؤد علیہ السلام کا مسئلہ گیا کہ بھائی نہ یہ لینے کے لیے تیار ہے, یہ متا نکلی ہے اندر سے, اور نہ یہ بھی لینے کو تیار نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ کہ ہاں, اس نے کہا میرا بیٹا ہے, اس نے بیٹی ہے, تین دونوں کی شادی کرا تو ان کو رو دے گا. اس کو ایمانداری کی برکت کہتے ہیں. جیسے بے ایمانی کی نحوست ہوتی ہے, ایک دوسرے کا گلا کاٹتے, یہ برکت. ہماری یہ دعوت ایمان بنانے کی دعوت ہے. جب ایمان آئے گا تو دنیا کی چیزیں بطور برکت سے ملے گی. جیسے ملے گی؟ دنیا کی چیزیں بطور برکت کے لیے لیجیے، جیسے ان کے ایمانداری کی وجہ بطور برکت کے لیے لیجیے کہ ان کو بھی ان کے اولاد کو بھلا ہو گیا. ہاں جب ایمان آئے گا، ایمان کے اعمال آئیں گے تو دوستو دنیا بطور برکت کے ملے گی. ہاں اور برکت کا اثر یہ ہے کہ برکت کے بعد پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، سب ضرورتیں پوری ہو گئی، برکت ہو گئی. کہ اللہ دنیا بطور برکت کے دیں گے اور آخرت بطور بدلہ کے دیں گے. بدلہ ہے تمہارا، یوں کہے جاتے کہ یہ تمہارا بدلہ ہے اور بدلہ اللہ دے گا. اللہ بیپاری نہیں ہے، اللہ بیپاری ہے. یہ بیپاری کو ناپ توڑ کے دے گا، گن کے دے گا. اللہ بیپاری نہیں ہے. ہاں بلکہ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے. کیا ہے؟ کریم. ہاں اللہ کی صفت ہے کریم. کریم وہ ہے جو اپنی شان سے معاملہ کرے، لوگوں کی ضرورت دے کر معاملہ نہ کرے، سخی ضرورت دے کر معاملہ کرتا ہے. بھائی اس کو 50,000 کی ضرورت ہے، ہاں اس کو 50,000 دے دو، یا اس کو بھائی 1,00,000 کی ضرورت ہے، اس کو 1,00,000 دے دو. یہ سخی ہوا. سخی لاکھ 50 سننے، سخی اپنی شان سے دے گا، میری شان بڑی ہے، لاکھ کیا ہوتے ہیں، 50 کیا ہوتے ہیں، دو اس کو. یہ اس کو کریم کہتے ہیں. وہ اللہ کون ہے؟ کریم اپنی شان سے دے گا. جی ہاں اللہ کی شان ہے. تو اللہ کے کرم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اللہ کے کرم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دین ہے. کہ جب دین آیا تو پھر اللہ اپنے کرم کا معاملہ کرے گا. ہاں اللہ ذل جلال ولی کرم ہے، کہ اللہ تو جلال والا بھی ہے، اکرم والا بھی ہے. جی ہاں تو اللہ اکرام کریں گے اور اپنی شان سے اکرام کریں گے، اپنی شان سے. کچھ سوچ نہیں سکتا. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے امیدوار رہو. کیا رہو؟ اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے اچھا گمان کرو اور اللہ کی اطاعت میں کمی نہ کرو، کوتاہی نہ کرو، بلکہ جان سے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی فکر کرو. صحیح محنت صحیح عمل، یہ ضروری ہے. صحیح محنت صحیح عمل تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے. ایک نیکی ہے تو اس کو بڑھائیں گے. جسے ایک دانہ ڈال دیا تھا کوٹلی کا تو ایک پورا درخت ہو گیا، بڑھا دیا اللہ نے. اب وہ ہر سال پھل آتے ہیں ایک کوٹلی کو. ایسے اللہ ایک عمل کو، ایک نیکی کو بڑھائیں گے اور بڑھاتے چلے جائیں گے. وہیں کا حسن اتنا یدائفا، حسن نیکی ہے، اللہ اس کو بڑھائے گا اور نیکی کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑوں کے برابر بنائیں گے. پہاڑوں کے برابر یہ کیا ہے کہ آپ کی نیکی ہے کہ ہم نے اس کو بڑھایا ہے تمہارے اخلاص کی وجہ سے. ہم نے اخلاص سے نیکی کی تھی تو بڑا بڑا کریں. تو یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے میرے دوستو اللہ کے کرم کا امیدوار ہونا ہے اور اللہ کے عذاب سے لڑنا بھی ہے. تاکہ ہو حد پر بھی رہیں، حد پر بھی رہیں. حد پر بھی رہنا ہے، حد پر بھی رہنا ہے، حد نہیں توڑنی ہے، حد برباد نہیں کرنا ہے. کوئی مطلب ہے علم و ذکر کا کہ حد پر رہو، حد پر رہو. اس لیے دین سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ دین سیکھنا ہے. اور دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں پھریں گے تو دین سیکھنے کا دھیان آئے گا. ہاں پھریں گے تو دین سیکھنے کا دھیان آئے گا کہ میں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے. یہی ہوتا ہے کہ اندر اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں کیا، میرا یہ بھی ہو گیا، میرا یہ بھی ہو گیا. جس کو اپنی کمی کا احساس ہوگا، ندامت ہوگی، وہ تلقی کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ تلقی کرے گا کہ اللہ میری تو نمازیں بھی صحیح نہیں ہے، میرے تو روزے بھی صحیح نہیں ہے، میرے دوسروں کے ساتھ معاملات بھی صحیح نہیں ہے. ہاں کہ ہاں یہ پٹی کھلی ہے، یہ پٹی کھلتی ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے. پھر وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، سیکھتا ہے کہ یہی مقصد ہے. والذی نجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایتیں دیں گے تو ہدایتیں یوں ملیں گی. جو گناہ اس کی زندگی میں ہے، اب غفلت میں تھا تو وہ گناہ چھپتا نہیں تھا، اللہ کے راستے میں جائے گا تو پانی پڑے گا تو وہ گناہ چھپے گا. میں نے فلانے کا دبایا ہے، ہاں عالم میں بیٹھے گا، تسبیح پڑے گا، ذکر کرے گا، دعا کرے گا، گھٹوں میں جائے گا اور پانی پڑتا ہے اور نمی آتی ہے، نمی آتی ہے دل میں، تو وہ گناہ چھپتا ہے کہ میں نے فلانے کا حق دہایا ہے, فلانے کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے, فلانے کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے, وہ چھپتا ہے اندر. گناہ اس کو کہتے ہیں جو اندر چھپے. حدیث میں ہے کہ گناہ کیا ہے, تو گناہ تو بہت سارے ہیں, ایک ایک کو بتا دیں گے. آپ نے کہا گناہ وہ سمجھ جو تیرے اندر چھپے, وہی گناہ ہے, اس کو چھوڑ دے, اس میں سے نکل جا. تو یہ چھپن اللہ کے راستے میں پیدا ہوتی ہے. ہاں دعویٰ نہیں کرتے لیکن ہوتا یہی ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں کی خبر ہوتی ہے, اپنے نمازوں کو ضائع کرنا, دوسروں کا حق دبانا, یہ اندر سے ہوتا ہے. اسی سے وہ اس کی زندگی سدھار کی طرف جاتی ہے, اپنے کاروبار کو بھی سدھارتا ہے, اپنے حالات کو بھی سدھارتا ہے, سب چیزیں سدھرتی ہے, پہننا اوڑھنا بھی سدھر جاتا ہے. ہاں والذی لجاہد فینا لنہدینہم سبلنا, کہ ہم اپنے راستوں کی ان کو رہبری کریں گے. تو سبل راستے, وہ راستے کیا ہوں گے کہ وہ اللہ ان کو جنت والے عمل پر ڈالے گا, یہ مطلب ہے سبل راستے. کہ وہ راستے کیا ہیں کہ وہ جنت والے عمل ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا اس محنت کے بعد. پہلے دوسرے راستے پر تھا, دوسرے والے راستے پر, اب وہاں سے اللہ نے اس کو نکال دیا اور جنت والے راستہ. اب خدمت بھی کرے گا, دعا بھی مانگے گا, عبادت بھی کرے گا, کسی کا حق ہے تو ادا کرنے کی فکر کرے گا. ہاں اندر ایک چیز پیدا کر دیے, اسے تقوی کہتے ہیں, تقوی پیدا ہوتا ہے کہ تبلیغ سے کہنے لے گا کہ تقوی ملے گا. تبلیغ سے تقوی ملتا ہے, تبلیغ سے آخرت کی فکر ملتی ہے. ہاں اگر یہ نہیں ملتی تو سمجھو ابھی بات ہوئی نہیں ہے, صحیح وقت صحیح نہیں لگا ہے. ورنہ اندر یہ چپن پیدا کرے اپنی کمی کوتاہی کا, اسی سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے. پھر وہ آدمی سنبھالتا ہے, اپنے آپ کو سنبھالتا ہے, ابھی کسی کے حق میں گریف پال نہ ہو جاؤں, کسی گناہ میں پڑ نہ جاؤں, ہاں اور کوئی حق میرے اوپر باقی نہ رہے اللہ کا مخلوق کا. یہ ہدایت ہے, یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. بندہ جی رجا حضوفین علانا دھیان سب لینا. اس لیے کہتے میرے بھائیوں, اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. کیا کرو؟ اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. یہ بہت ضروری ہے اپنی زندگی کو صحیح بنانا. ایک تو زندگی کو گزرنا ہو تو گزر جائے گی, پوچھیں گے نہیں آپ سے, گزر جاتی ہے, پوچھتی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ زندگی کو بنانا, ایمان والے بنے, اعمال والے بنے, اخلاق والے بنے, اخلاص والے بنے, توبہ والے بنے, یہ بنانے کا مطلب ہے. وہ یہاں پیدا ہوتا ہے. اچھی صحبت, اچھا ماحول, یہ دو. اچھی صحبت ملی, اچھا ماحول ملا, اچھی صحبت ملی, اچھا ماحول ملا, اب اچھائی ہوگی. سمجھ آئی بات؟ اگر سمجھ میں آئی بات ہے تو پھر فیصلہ کرو. آدمی جس سودے میں نفع دیکھتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی ہے. یعنی یہی نہیں کہ سوچوں گا, دیکھوں گا, سوچوں گا تو نہیں ہوتا. ہو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. شادی کرے تو فیصلے کرنے پڑے گا, قبول کیا کہ قبول کیا, ختم. یہ نہیں کہ سوچوں گا, دیکھوں گا, کیسے بیوی نہیں ملتی, ہاں سوچیں گے, دیکھیں گے, پھر وہ کہ قبول کیا, قبول کیا, اب جو ہونا ہو جائے گا. تو اللہ کے کام کے لیے فیصلہ کرو کہ بھائی کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے. جیسے ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے تو اس, میں نے اس نتی کو دیکھ لیا ہے, اس لیے میں تو اس کا ساتھی ہوں, میں تو اس کا ساتھی ہوں, چاہے کوئی کچھ کرے. یہ فیصلے ہوتے ہیں, اللہ ہم کو نصیب کرے. اب بتاؤ اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے, اب اللہ سے مدد مانگنی ہے, اور اللہ ضرور مدد کرے گا.